بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہ زندگی اور یہ سانسیں عطا فرمائی کہ آج ہم اس پیاری شب کو یہاں بیٹھے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد منا رہے. ورنہ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال یہاں موجود تھے موت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے. برادران ملت قطب شریف کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف سورہ سورہ الحجرات سے ایک آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. سورہ الحجرات کا مختصر سا تعارف عرض کرتا ہوا میں آگے بڑھتا ہوں. سورہ الحجرات دو رکوع پر مشتمل ہے. اس میں 18 آیتیں ہیں, 335 کلمات ہیں اور 1476 حروف شامل ہیں. حضرت سیدنا قتادہ, حضرت سیدنا اکرمہ, حضرت سیدنا حسن بصری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک یہ مدنی سورہ مقدسہ ہے. اس میں اگرچہ آیات بینات کی تعداد صرف 18 ہے, لیکن بہت اہم مضامین پر قرآن مجید و فرقان حمید نے گفتگو فرمائی ہے. بہت اہم مضامین قرآن نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. گویا اس پوری سورہ مقدسہ کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید و فرقان حمید نے پوری دنیا پر, تمام انسانوں پر, بالخصوص ہم مسلمانوں پر اس چیز کو واضح کر دیا کہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے. دنیا کے جتنے بادشاہ آپ تاریخ پڑھیں, اپنے دربار کے قوانین انہوں نے خود بنائے, لیکن حضور کا دربار وہ واحد دربار ہے کہ جن کے دربار کے قوانین اللہ تبارک و تعالی نے بنائے. اور دنیا کے جتنے بادشاہ ہوتے ہیں, جب وہ مرتے ہیں تو قوانین بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں, لیکن میرے آقا کی وہ ذات ہے کہ میرے آقا جب تک ظاہری طور پہ زمین پہ موجود رہے, ان قوانین پہ عمل ہوتا رہا. آج قبر شریفہ میں آرام فرما ہے, آج بھی یہی قوانین ہر مسلمان کے لیے لازم, اور قیامت تک حضور کریم علیہ السلام کے دربار کا ادب اسی طرح سے برقرار رہے گا, اسی طرح سے حضور کے دربار کی جاہ و جلالت برقرار رہے گی. کوئی بے وقوف اگر یہ سمجھتا ہے کہ حضور کریم علیہ السلام قبر میں چلے گئے, جب تک ظاہری طور پہ زمین پہ موجود رہے, یہ قوانین بس اس وقت تک کے لیے تھے, اب تو قبر میں آرام فرمائے, اب یہ قوانین لازم اور جاری نہیں ہوں گے. یاد رکھو, اندھیرے ہمارے لیے ہیں, رکاوٹیں ہمارے لیے ہیں, پہاڑ اور دیوار ہمارے لیے ہے. آمنہ کے لال کے لیے کوئی اندھیرا نہیں, آمنہ کے لال کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح سے پہلے کائنات کو دیکھتے تھے, آج بھی اسی طرح سے وہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں. بخاری کی دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا, بہت مشہور احادیث ہیں دونوں کی دونوں. پہلی حدیث کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے, پچھلی صفوں میں قلع رہ گیا. ایسا نہیں کہ پچھلی صف میں قلع رہ گیا, بلکہ بخاری کے الفاظ فی موقر الصفوف, صفوں سے پچھلی صف میں قلع رہ گیا, یعنی آخری صف میں قلع رہ گیا. ایک صف, دو صف, تین صف, چار صف, آخری صف میں قلع رہ گیا. نماز مکمل کی اور مکمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, اے لوگوں, اپنی صفوں کو سیدھی رکھا کرو, درست رکھا کرو. تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے ہی سے دیکھتا ہوں؟ فرمایا, جس طرح سے میں آگے سے دیکھتا ہوں, اسی طرح میں پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. میرے آقا جس طرح سے آگے دیکھتے ہیں, اسی طرح سے پیٹھ کے پیچھے دیکھتے ہیں, جس طرح سے اجالے میں دیکھتے ہیں, اسی طرح سے اندھیرے میں دیکھتے ہیں, جس طرح سے ساتوں زمین کے نیچے دیکھتے ہیں, اسی طرح ساتوں آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں, اور جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں, معراج کی رات انہی آنکھوں سے خالق کا دیدار کرتے ہیں. تو رکاوٹیں ہمارے لیے، اندھیرے ہمارے لیے، آمنہ کے لال کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے۔ بخاری کی دوسری حدیث، غالباً میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث شریف کے راوی فرماتے، حضور گزر رہے تھے، مفہوم پیش کر رہا، دو قبریں حضور کو دکھائی دیں، حضور نے دونوں قبروں کو دیکھا، اس کے بعد آگے بڑھے، ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے دو حصے حضور نے کیے، آدھی اس قبر پہ ڈال دی، آدھی اس قبر پہ ڈال دی۔ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فعل ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، آج یہ کیا حکمت کہ آپ نے آدھی اس قبر پہ ڈالی ٹہنی توڑ کے، آدھی اس قبر پہ کیوں؟ فرمایا، جب میں یہاں سے گزرا میں نے دیکھا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا، اور یہ بھی فرمایا، غلاموں تمہیں بتا دوں کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا، ایک پائشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ یہ دونوں برائیاں آج بھی ہم لوگوں میں موجود ہیں، اور پتہ نہیں کیا ذہن بن گیا ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زنا یہ بہت بڑی برائی ہے، غیبت بہت بڑی برائی ہے، شراب بہت بڑی برائی ہے، اور یہ برائی تو برائی نہیں ہے، نماز چھوڑ دو کوئی برائی نہیں، غی اور اسی طرح سے چغلی کرو کوئی برائی نہیں، مسلمان کو تکلیف دو کوئی برائی نہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ بس یہی بڑی برائیاں ہیں۔ بے شک وہ بڑی برائیاں ہیں، لیکن یہ بھی بڑی برائی ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بھی بڑی برائی ہے، کسی مسلمان کو گالیاں دینا یہ بھی بڑی برائی ہے، کسی مسلمان کی چغلی کرنا یہ بھی جو ہے بہت بڑی برائی ہے۔ اسی طرح پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، یہ بیماری عام ہو رہی ہے، قطروں سے وہی بچتا ہے آج کل جس نے نماز پڑھنی، اور جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ ایسے ہی پیشاب کر کے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور پیشاب کے قطرے اس کی پینٹ اور شلوار پہ لگ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس سے بچنے کی کوشش کر۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ نے ایک ٹہنی کے دو حصے کر گئے، آدھی اس قبر پہ آدھی اس قبر پہ کیوں؟ فرمایا، ہر تر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ آپ کہیں، شاہ صاحب آپ تو موضوع سے ہٹ گئے۔ میں موضوع سے نہیں ہٹا، اندھیرے ہمارے لیے ہیں، رکاوٹیں ہمارے لیے، آمنہ کے لال کے لیے کوئی اندھیرا کوئی رکاوٹ نہیں۔ گویا حضور نے ہمیں یہ بتا دیا، جب میں زمین پر رہ کر، دیکھو مردہ تو ہزاروں من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا، نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، حضور نے بتا دیا، جب میں زمین پر رہ کر زمین کے نیچے کے لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں تو قبر میں آرام فرما ہو کہ تم لوگوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ کمال حکمت ہے، سوال یہ ہے، دونوں عذاب میں گرفتار تھے، حضور نے دعا کیوں نہیں کی؟ اے اللہ تبارک و تعالی ان پر سے عذاب کو اٹھا لے، حضور دعا کرتے، میرا ایمان ہے کہ دعا قبول ہوتی اور عذاب ان پر سے اٹھ جاتا، کیونکہ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ حضور نے دعا کیوں نہیں کی؟ حضور نے ٹہنی کیوں توڑی؟ اس کے دو حصے کیوں کیے؟ ایک اس قبر، ایک اس قبر پہ کیوں رکھا؟ گویا اگر حضور دعا کرتے فائدہ صرف ان دو مردوں کو ہوتا۔ حضور نے گویا فرمایا، وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ تمہارے مرنے والے جب قبر میں جائیں اسی طریقے پر عمل کرو، انشاءاللہ اللہ ان کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اہل علم نے لکھا کہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے، سبزہ لگانا جائز ہے، کیونکہ ہر ترجیح اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتی ہے۔ واپس آئیے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ دنیا کے بادشاہ اپنے دربار کے قوانین بناتے ہیں، آمنہ کے لال کا وہ دربار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قوانین بنا رہا ہے۔ سورہ الحجرات، اگر صحیح معنوں میں اس کو عام کیا جائے، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، اور اس پر گفتگو کریں، اگر جتنے خطیب حضرات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ محبت عام ہو سکتی ہے، پیار عام ہو سکتا ہے، یہ جھگڑے اور فساد اور خون ریزیاں یہ ختم ہو سکتی ہیں، اور معاشرے میں محبت کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے۔ آئیے پہلی آیت مقدسہ کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے۔ اس کے اولین مخاطب کون؟ صحابہ کرام ہیں، ظاہر سی بات ہے وہی حضور کے سامنے موجود، صحابہ کرام اس کے اولین مخاطب ہیں، اور قرآن صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مولا کائنات تو صحابہ کرام کو ایمان والا کہے، قرآن تو ایمان والا کہے، بعض بے وقوف لوگ کہیں کہ وہ تو مرتد ہو گئے تھے، معاذ اللہ، انہوں نے تو حضور سے غداریاں کی، انہوں نے تو حضور کو چھوڑ دیا۔ جو صحابہ کرام کو بےمان کہے وہ خود بےمان ہے، جو صحابہ کرام کو مرتد کہے وہ خود مرتد ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سنتا اور جانتا ہے۔ اب اس کے کئی شان نزول مفسرین کرام نے بیان فرمائے، میں ایک دو باتیں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت مجاہد اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے ابھی نماز عید الاضحیٰ ادا نہیں فرمائی، کچھ لوگوں نے قربانی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ مجھے بتائیے تو صحیح، قربانی کرنا عید کے دن اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے، اور احادیث کا مطالعہ کریں، سرکار فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے ایام خون بہانا بہت پسند، یعنی اس کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا یہ بہت پسند، اچھا کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو تعریف کرنی چاہیے تھی، اے ایمان والو تم نے اچھا کام کیا، لیکن کام تو اچھا تھا، کیا حضور سے پہلے، اچھا تھا لیکن کیا حضور کے کرنے سے پہلے، اس لیے آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری وہی نیکیاں مقبول ہوتی ہیں جو نقل مصطفیٰ بن کے پہنچتی ہیں۔ حضور محتاج نہیں ہے ہماری نقل کے، ہم محتاج ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے، اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر جو ہے یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، 29 شعبان المعظم، 29 شعبان المعظم ہے، مطلع ابر آلود ہے، چاند دکھائی نہیں دے رہا۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روزہ ہو جائے، چلو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے روزے رکھے لیکن حضور نے روزہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرما دی، اے ایمان والوں خبردار، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب دیکھیے، روزہ رکھنا تو اچھا کام ہے نا، کہ بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، لیکن حضور نے روزہ نہیں رکھا تو تم نے روزہ کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرمائی، اور فرمائیے کہ کس قدر بلند مقام ہے۔ اب اکابر علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، مطالعہ فرمائے ان کی کتابوں کا، اسی طرح سے شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں، شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی، اسی طریقے سے صاحب روح البیان، سب لوگوں نے اس پہ گفتگو کی اور سوال اٹھایا، ما مان لا تقدمو،
لا تقدمو کا معنی کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ لا تقدمو کا معنی یہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچو اور دیکھو حضور خاموش ہیں تم بھی خاموش رہو، یا دیکھو حضور گفتگو کر رہے ہیں خاموش رہو، حضور کے یہاں کلام پہ جرت نہ دکھاؤ، ابتدا نہ کرو۔ جس طرح سے تلاوت قرآن کے وقت بندے کا بولنا منع ہے، اسی طرح فرمان مصطفیٰ کے وقت بھی بندے کا بولنا منع ہے۔ اگر وہ وحی خفی ہے تو یہ وحی جلی ہے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں لا تقدمو کا سوال اٹھا کے، مان لا تقدمو، فرماتے لا تقدمو کا معنی یہ ہے جب کسی بارے میں حضور فیصلہ کریں اس وقت خود اس وقت فیصلہ کرو، حضور سے پہلے فیصلہ نہ کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں لا تقدمو کا معنی یہ ہے کہ تم اگر کسی راستے پہ چل رہے ہو اور تمہیں پتا چلے کہ پیچھے حضور آ رہے ہیں، ادھر ہی ٹھہر جاؤ، ادھر ہی کھڑے رہو، آمنہ کے لال پہلے آگے گزریں گے پھر پیچھے پیچھے چلو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر حضور کے یہاں دسترخوان پہ تم بیٹھو اور دیکھو کہ حضور دسترخوان پہ جلوہ کر کھانا وغیرہ تام وغیرہ سب رکھا ہوا، حضور نے روٹی نہیں توڑی تم بھی روٹی نہیں توڑو، حضور نے شوربے میں نہیں بھگوئی تم بھی نہ بھگو، حضور نے ابھی نوالا نہیں چبایا تم بھی نہ چباؤ، لا تقدمو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھو۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں اسی طرح سے علماء سے بھی آگے نہ بڑھو، جب دیکھو کہ کوئی عالم کسی راستے سے جا رہا ہے ٹھہر جاؤ، پہلے عالم کو گزرنے دو اس کے بعد تم آگے بڑھو۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہا تھا، حضور نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا ابو دردہ تو اس کے آگے چلتا ہے، اے ابو دردہ یہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد کسی شخص پہ نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب مرشد کی بارگاہ میں پہنچو بے تکے سوالات نہیں کرو، بے تکی باتیں نہیں کرو۔ وہ یا بعض صوفیہ فرماتے ہیں علماء کی مجلس میں بیٹھو تو منہ بند کر کے بیٹھو، زبان سنبھال کے بیٹھو، اور صوفیوں کی ولیوں کی محفل میں بیٹھو تو دل سنبھال کر کے بیٹھو۔ یہ جو تم فالتو باتیں کرتے ہو، علماء فرماتے ہیں یہ مرشد کی نظر میں ایسا مرید جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کیا شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ادب سیکھنا ہے تمہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کیا ادب ہے، علماء فرماتے ہیں احادیث میں یہ بات موجود ہے، بخاری ہی میں موجود ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ قبا مسجد قبا کے قریب بنی عمر بن عوف اور ایک دوسرا قبیلہ ہے، دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے پر پتھر مارے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، میں ان دونوں قبیلوں میں صلح کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھے دیر ہو جائے میں نہ پہنچ پاؤں، ابو بکر صدیق کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ حضور کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو، حضرت بلال نے اذان کہی، ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو، عرض کی حضور آپ نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت بلال نے تکبیر کہی، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، نماز میں کھڑے ہوئے، نماز جاری ہے، ادھر حضور کریم علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر التفات نہیں فرماتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ اب حضور کریم علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے، صحابہ کرام کو پتا چل گیا کہ حضور آ گئے۔ آپ کہیں کہ صحابہ کرام کو کیسے پتا چلا؟ وہ اس لیے پتا چلا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کرام حضور کو حضور کی خوشبو سے پہچان لیتے تھے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ حضور کہاں ہیں، بس جس گلی سے حضور گزرتے وہ گلی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، سمجھ جاتے تھے کہ صحابہ کرام کے حضور یہاں سے گزرے۔ اب وہ صحابہ کرام نے کیا کیا، بخاری اس کا مطالعہ فرمائے آپ، صحابہ کرام نے اپنے یہ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اس بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ دو انگلیاں اس طرح سے ماری. جو اس طرح سے مارنی شروع کی ایک تالی کی آواز بلند ہو گئی، ایک گونج سی پیدا ہوئی. سرکار کریم علیہ السلام آگے بڑھے. اب ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ سرکار آ گئے. ابو بکر صدیق وہاں سے گھومے، حضور نے اشارہ بھی فرمایا، ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، حضور آگے بڑھے، حضور نے نماز مکمل فرمائی. اب جب نماز مکمل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برہم نہیں ہوئے، غصے نہیں ہوئے، بلکہ پوچھا، ابو بکر جب میں نے تم سے کہا کہ تم نماز مکمل کرو، تم پیچھے کیوں آئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ابو بکر کے والد کا نام عثمان، کنیت ان کی ابو قحافہ. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں ہمت نہیں ہے وہ اپنے نبی سے آگے بڑھ سکے، ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی سے آگے بڑھ سکے. اللہ اکبر. اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ درس دیا کہ تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے، سبحان اللہ کہیں. اگر امام کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہیں تاکہ امام سمجھ جائے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. اس طرح سے تالی نہ بجائیں، اللہ اکبر، کیا شان ہے یار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی. اب سوال یہ ہے، ابو بکر صدیق حالت نماز میں گھومے، چہرہ بھی گھوم گیا، سینہ بھی گھوم گیا، لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑا، کیوں؟ علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چہرہ اور سینہ کعبے کی طرف تھا، اب چہرہ اور سینہ کعبے کے کعبے کی طرف ہو گیا، اس لیے ابو بکر صدیق کی نماز میں فرق نہیں آیا. فرماتے علماء، اگر ادب سیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو، اس کے بعد آپ اس پوری سورہ مقدسہ کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کے معنی اور اس کے مطالب کو آپ سمجھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کیا ہے. میں صرف ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا. بنی تمیم کے کچھ افراد، 70 یا 80 ان کی تعداد تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. ظہر کے بعد کا وقت، سرکار کریم علیہ السلام قیلولہ فرما رہے، 9 ازواج تھی، 9 حجرے تھے. حضور کریم علیہ السلام کسی حجرے میں قیلولہ فرما رہے، یہ دوپہر کے وقت آ گئے. انہیں جب پتا چلا کہ حضور آرام فرما ہے، خاموش رہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے آواز دینا شروع کر دی، یا محمد، اے محمد ہماری طرف آئیے، اے محمد ہماری طرف آئیے. اللہ اکبر، غور فرمائیے مقام مصطفیٰ پر. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے پیارے، جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جس کی تعریف کریں وہ معزز ہو جاتا ہے، جس کی برائی کریں اس کا نام و نمود ختم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا، اللہ جس کی تعریف کرے وہ عزت والا ہوتا ہے، وہ معزز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کی تادیب فرمائے تو یہ حکم تو پھر اس پہ لگتا ہے. انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی دیکھتے. انہوں نے اپنے خطیب کو کھڑا کیا، کہو، گفتگو کرو. اب ان کا خطیب جب لب کشا ہوا تو عربی ادب کے بڑے ماہر لوگ تھے، انہوں نے جب بولنا شروع کیا، اللہ اکبر، ایسے الفاظ استعمال فرمائے اپنے قبیلے کی تعریف میں، اپنی تعریف میں، کہ عربی ادب کے اندر وہ الفاظ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہوں گے. حضور کریم علیہ السلام نے، جب ان کا خطیب خاموش ہو گیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت ابن قیس سے فرمایا، ثابت کھڑے ہو اور تعریف بیان کرو. حضرت ثابت حضور کے خطیب تھے، کھڑے ہو گئے، وہ تعریف بیان کی کہ ان کے چھکے چھڑ گئے، وہ سب کے سب حیران و دنگ ہو کے رہ گئے. انہوں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب ہمارا شاعر کچھ کہے گا. ان کا شاعر کھڑا ہوا، قبیلے کی تعریف بیان کرنی شروع کی. جب شاعر خاموش ہو گیا، حضور نے فرمایا، حسان ابن ثابت کھڑے ہو اور تعریف بیان کرو. حسان ابن ثابت نے وہ اشعار کہے، ان کی نینیں اڑ گئیں، وہ تنگ ہو گئے کہ کیا عربی کے ایسے بھی جملے، ایسے بھی الفاظ ہیں. اس کے بعد ان کا سردار کہنے لگے، اے محمد ابن عبداللہ، نہ تو آپ کے خطیب کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ آپ کے شاعر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر، وہ سب کے سب حضور کی غلامی میں داخل ہو گئے. اب یہاں پر ایک سوال ہے اور وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. حضور کریم علیہ السلام حجرے میں ہیں, آواز دے رہے ہیں یہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, محبوب جو تجھے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے وقوف ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے, میں آپ میں سے کسی کے گھر پہ جاؤں, چوکی دار کو نہیں کہوں کہ فلاں صاحب کو بلا کے لائیے, ان سے کہیے شاہ صاحب آئے, بیل نہیں بجاؤں, ایک ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے رہنے کے بعد واپس آ جاؤں, دوسرے دن آپ مجھے ملیں اور میں کہوں کہ میں تو آپ کے گھر پہ آیا تھا. شاہ صاحب آپ گھر آئے تھے؟ جی ہاں. تو آپ نے چوکی دار سے کہا مجھے بلائے؟ نہیں کہا. آپ نے بیل بجائی؟ نہیں بجائی. اچھا آپ نے آواز دی, جاوید صاحب نیچے آ جائیے, الطاف صاحب نیچے آئیے, آپ نے آواز دی؟ نہیں. تو اب آپ مجھے پہ برہم ہوں گے نا, عجیب آدمی ہیں شاہ صاحب آپ, کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جب کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو بیل بجاتے, کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو کسی سے کہتے ہیں کہ فلانے کو بلا کے لے آؤ, کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو آواز دیتے فلانے صاحب آئیے, آپ آواز دیتے. تو ہماری دنیا کے اندر کسی کو آواز دے کے بلانا یہ عقل مندی ہے, ہمارے معاشرے میں کسی کو آواز دے کے بلانا یہ عقل مندی ہے. اب یہ پیارے مصطفیٰ کو آواز دے کے بلا رہے, یا محمد ہماری طرف آئیے, بظاہر تو عقل مندی ہے لیکن رب فرما رہا بے وقوف ہیں وہ لوگ, عقل نہیں رکھتے. اب بات الجھ گئی, ہم بلائیں کسی کو تو عقل مندی, وہ سرکار کو آواز دے کے بلا رہے ہیں تو بے وقوفی کیوں, یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھو بابا سے بلند سبحان اللہ کہہ دینا, میری محنت وصول ہو جائے گی. ہمارے لیے عقل مندی اس لیے ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ باہر کون آیا ہے. حضور کو آواز دے کے بلانا بے وقوفی اس لیے ہے کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ باہر کون آیا ہے. جب آقا جانتے ہیں باہر کون آیا ہے پھر آواز دینے کی کیا ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب